احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے، رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں، رمضان المبارک کی آمد ہے، شب برات جسے حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ مینارہ نور کا نام دیا کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے رمضان المبارک کی ایک جھلک شب برات میں دکھائی دیتی ہے، مسجدوں میں گھروں میں وہی رونق سی آ جاتی ہے جیسے رمضان کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے شعبان کو مبارک بنائے، جو بقیہ ایام ہیں خیر و عافیت صحت و سلامتی کے ساتھ مکمل کرا کر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سب کو نصیب فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، سعادت دارین سے مالا مال فرما کر اللہ پاک اس مقدس مہینے کی ہم سب کو فضائل اور برکات لوٹنا اور سمیٹنا نصیب فرمائے۔ رمضان کا استقبال کیا جاتا ہے، تیاری کی جاتی ہے والہانہ انداز میں، جوش و خروش کے ساتھ، ایمانی ولولوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرتے ہوئے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی اہل ایمان تیاری پکڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی راضی اور خوش کر کے رمضان المبارک کا آغاز کرتے ہیں۔ نمازی بندے ویسے بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جنہیں صبح و شام اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں حاضری کا موقع دیتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ ہر کسی کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، جس طرح حرمین شریفین کی حاضری اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں، اسی طرح مسجدوں کی حاضری یہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کے قرب کی بڑی واضح نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے آگے بلا کر جھکا لیتے ہیں اور اس کا سر سجدے میں اپنے آگے زمین پر رکھنے کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ سر بڑا ہی قیمتی ہے، غیر اللہ کے آگے یہ سر کٹ تو سکتا ہے، جھک نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبوب ہستی جو خلاصہ کائنات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے وقت بھی اگر کوئی صحابی ذرا سا جھک جاتے تھے، آپ فوراً ٹوکتے تھے، منع فرماتے تھے کہ سلام کے وقت جھکا نہ کرو۔ ہمارے لیے بھی یہی تعلیم ہے کہ انسان اپنے سیدھے قد قامت کے اعتبار سے سیدھا سیدھا انسان مصافحہ کرے، معانقہ کرے، ملاقات کرے، ہاتھ ملائے، سلام کرے، لیکن سلام کے وقت ذرہ برابر تھوڑا سا جھکنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار تھا۔ اور یہ جھکنا جب اللہ تعالیٰ کے آگے ہو تو بندہ پہلے اللہ کے آگے دس بستہ کھڑا ہوتا ہے، پھر رکوع کر کے آدھا جھک جاتا ہے، پھر سجدے میں تو پورا ہی اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کر سربہ سجود ہو جاتا ہے، اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو خاک آلود کر لیتا ہے۔ مقصد زندگی اللہ کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد، اللہ کو یاد کرتے 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 کھڑا ہوا، پھر جھکا، پھر جھکتے جھکتے اتنا جھکا کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ سعادت مند بندے ہیں کہ جن کو صبح و شام سجدوں کی توفیق ملتی ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن بھی آنے والا ہے جس دن اللہ اپنے بندوں سے فرمائیں گے چلو میرے سامنے سجدہ کرو۔ جو دنیا میں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، صبح و شام اپنی کمر جھکاتے تھے اور اپنے وجود کو سمیٹ کر سکیڑ کر اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، ساری زندگی اللہ کے آگے جھک جھک کر جنہوں نے گزاری تھی، آنن فانن اشارہ پاتے ہی وہ سجدہ ریز ہو جائیں گے، پہلے سے عادی ہوں گے، اس چیز کی لذت انہوں نے دنیا میں پالی ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ وہ دن جس دن اللہ پاک اپنا جلوہ دکھائیں گے اور اپنی مخلوق سے فرمائیں گے چلو سجدہ کرو، فلا يستطيعون, وہ جو دنیا میں سجدے نہیں کیا کرتے تھے, تکبر اور اکڑا بن اکڑ کر دکھاتے تھے, فرمایا کہ کھجور کے تنے کی تنہ سیدھے کے سیدھے کھڑے ہوں گے, جھکنا چاہیں گے دھڑم کر کے پورے سیدھے زمین پر گریں گے. یہ من جانب اللہ بڑی اونچی سعادت اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ صبح و شام اپنے گھر میں بلا کر جھکا لیتے ہیں. جب تک بندے میں صحت ہوتی ہے بندہ رکوع بھی کرتا ہے, سجدے بھی کرتا ہے. خدا نہ خواستہ ضعیف العمری کی وجہ سے گھٹنوں میں تکلیف آ گئی, کمر میں تکلیف آ گئی, کوئی مجبوری ہو گئی, انسان پھر اگر بیٹھ کر بھی نماز پڑھ رہا ہے, اجر و ثواب پورا پورا وہی پا رہا ہے جو پہلے وہ حالت صحت میں زمین پر سجدہ کر کے پاتا تھا. اللہ پاک تو اتنے رحیم و کریم ہے, اتنے مہربان ہیں, جو شروع سے عبادت کرتا چلا آیا, بڑھاپے میں یا زندگی کے کسی حصے میں ضعف آیا اور اپنے معمولات پورے نہیں کر پاتا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اگر کسی بیماری اور مجبوری کی وجہ سے اپنے فرائض تو پورے انجام دے رہا ہے, لیکن جو دیگر معمولات تھے, جو نوافل تھی, جو تلاوت تھی, جو ذکر و اذکار تھے, بیماری کی وجہ سے اگر ان کو ادا نہیں بھی کر پا رہا, اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں کہ میرا بندہ ساری زندگی میری عبادت کرتا چلا آیا ہے, میرا وفادار بندہ ہے, اب مجبور ہے, بیمار ہے, لاچار ہے, جسم اور وجود اور اس کے اعضاء اور اس کے قوا جواب دے گئے, اب اس میں ہمت اور سکت نہیں کہ سارے معمولات بجا لائے. فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے وہ سارے کام تم انجام دیتے رہو, اور اس کے نام اعمال میں ہر عبادت کامل مکمل لکھی جاتی رہتی ہے. یہ وہ محنت ہے جو یہاں بندہ جوانی سے کرتا چلا آ رہا ہے, بڑھاپے میں اگر وہ مجبور بھی ہو گیا اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ, دو موقع ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑا ہونا ہے, ایک دنیا میں, ایک آخرت میں. دنیا میں کوئی بھی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ کے آگے انسان کھڑا ہوتا ہو سوائے نماز کی عبادت کے. نہاؤ, پاک و صاف ہو جاؤ, باوضو ہو, لباس پوشاک صاف ستھرا پاکیزہ پہنو, رتی برابر بھی گندگی نپاکی تمہارے وجود پر نہ ہو, باوضو ہو کر میرے سامنے آ جاؤ. اب بندہ جب نماز شروع کرتا ہے, اللہ اکبر, تکبیر تحریمہ, حرم یحرم, تحریم کا مطلب آتا ہے اپنے اوپر حرام کر لینا. سب سے شروع کی جو تکبیر ہے, یہ وہ تکبیر ہے جس کے ذریعے سے بندہ اپنے اوپر دنیا کے سارے کام کاج کو حرام کر لیتا ہے. تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے, ساری دنیا پر سے پوچھ ڈال دی, اب یہ اور بندہ اور اس کا رب, خالق اور مخلوق, خالق اور مخلوق, عابد اور معبود, اب ان کی عرض اور معروض ہے. ساری دنیا پسے پشت, کاروبار زندگی, میاں بیوی, ماں باپ, میل جول, بول چال, کھانا پینا, چلنا پھرنا, ہنسی مذاق, ہر چیز منع ہو گئی. اب یکسو ہو کے, متوجہ ہو کے, جتنا زیادہ خشوع اور خضوع کا پیکر بن کر اللہ کے سامنے ساکت اور اپنے اندر ڈر اور خوف رکھ کے اللہ کی عبادت کرے گا, اتنا ہی زیادہ اپنے لیے خزانوں کا ذخیرہ جمع کر کے واپس پلٹے گا. تو ایک موقع دنیا میں ہے کہ بندہ دس بستہ اللہ کے آگے پاک و صاف ہو کے نیت باندھ کے اللہ کے آگے کھڑا ہے. شروع نماز سے لے کر آخر تک یہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے ہوتے ہیں, احکم الحاکمین کی دربار میں بندے کی حاضری ہے, اور وہ شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے سامنے کھڑا ہے. عاجزی انکساری کا پیکر بنا ہوا ہے. اور دوسرا کہ جو کھڑے ہونے کا مقام اور موقع آئے گا, یہ آخرت کا میدان ہوگا. جس نے دنیا میں اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا سلیقہ حاصل کر لیا, محبت کے ساتھ, ادب اور احترام کے ساتھ, خشوع اور خضوع کے ساتھ, شوق اور خوف کے ساتھ اللہ کے آگے کھڑا ہوتا رہا, اپنی ساری زندگی اسی میں بتا دی, کل کو جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا قیامت کے دن, اس کو سلیقہ آتا ہوگا, طریقہ آتا ہوگا, وہاں کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہوگا آج یہاں کھڑے ہونے کی بدولت, کیونکہ پہلے سے وہ مشق کر کے آیا ہے. اللہ کے آگے کھڑا ہونا اس کا محبوب مشغلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرما دیا کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، صبح سے لے کر رات تک وقت اللہ پاک نے دے دیے، اور ہر وقت ہر لمحے اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے سامنے حاضر فرمانا چاہتے ہیں. یہ بندے کی حاضری بڑی سعادت کی بات ہے. سجدے میں جب سر رکھتا ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد، بندہ اپنے پروردگار سے زندگی کے لمحات میں سب سے قریب ترین اس لمحے میں ہوتا ہے جس وقت اس کا سر سجدے میں زمین پر ہوتا ہے. بظاہر وہ سجدہ کرتا ہے فرش پر، در حقیقت ہوتا ہے وہ عرش پر. میں جب سجدے میں سر رکھ دوں، زمین کو آسمان کر دوں. یہ اللہ پاک نے جو عبادت عطا فرمائی ہے بندوں کو اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے، نماز جیسی عبادت، تلاوت کلام جیسی عبادت جو براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جب بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے اور ترجمہ سمجھ کے پڑھتا ہے تو عجیب و غریب ایک تاثر اس کو ملتا ہے کہ اللہ کا پیغام، بندوں کے نام، اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اپنے کلام میں نہیں اتارا. موقع ہے، وقت ہے، زندگی ہے، صحت ہے، فرصت ہے، اللہ پاک کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہے، موقع دیا ہے زندگی کے ان شب و روز کو قیمتی بنانے کا، اللہ پاک سے صلح کرنے کا، اپنی اوقات کو پہچان کر دنیا ہی میں جس نے عجز و انکساری کا پیکر بن کر اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے آگے کھڑا کرنا، اپنے آپ کو کھڑا ہونا سکھا دیا، عبادت کے طریقے اور سلیقے سیکھ گیا، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں. صلح کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی سفارش چلتی ہے، جس کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مسترد نہیں فرماتے. ربا اشعث اغبر مدفوع بالباب، بہت سارے میلے کچیلے حال، بکھرے بال ایسے افراد ہیں کہ دنیا والے ان کو دیکھ کر دروازے پر اگر آ جائیں تو دھتکار کر بھگا دیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسے مقبول اور محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں کہ لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اگر کسی معاملے میں وہ اللہ پاک کی قسم اٹھا لے، اللہ پاک اپنے اس بندے کو قسم میں سچا کر کے دکھاتے ہیں. کہ محبوبیت تبھی ملتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے. بہلول دانا کو دیکھا تھا چوراہے پر کھڑے ہیں، زمین پر اور آسمان پر نظریں دوڑا رہے ہیں. کسی نے پوچھا، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا، صلح کرا رہا ہوں. کس کے درمیان؟ خالق و مخلوق کے درمیان. کیا نتیجہ رہا؟ خالق تو راضی ہے اپنی مخلوق سے راضی ہونے کے لیے، مخلوق بے توجہ ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتی، نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر، نہ حلال کی فکر، نہ حرام سے بچاؤ، نہ گناہوں سے بچاؤ. مخلوق لاپرواہی کا شکار ہے، اللہ سے صلح پر راضی نہیں. زمانہ بیت گیا، کسی نے دیکھا قبرستان میں بہلول دانا کھڑے، زمین اور آسمان پر نظریں دوڑا رہے ہیں. بہلول کیا کر رہے ہو؟ صلح کرا رہا ہوں. کس میں؟ خالق اور مخلوق میں. نتیجہ کیا رہا؟ مخلوق تو آج راضی ہے، خالق آج ناراض ہے. وقت گزر چکا، پانی سر سے اونچا ہو چکا، اب موقع ہاتھ سے جا چکا. اب جب موت کی نیند سوئے ہیں، حقیقت سامنے کھلی ہے، اب چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیا مانگ رہے ہیں. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. کفار کا حال قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ کہیں گے، پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے، ہم دنیا میں جا کر اتنے نیک اعمال کریں گے کہ تجھے راضی کر لیں گے. لیکن وہ موقع پھر دوبارہ پلٹ کر دنیا میں آنے کا نہیں ہوگا. آج موقع ملا ہوا ہے، ایمان کی دولت اللہ پاک نے دی ہے، اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھولے ہوئے ہیں، صلح کا موقع ہاتھ لگا ہے. رمضان المبارک کی آمد آمد ہے، اس سے پہلے ہی انسان اپنا جائزہ لے لے، سب سے پہلے اپنے ظاہر کا جائزہ لے، شکل و صورت کیسی ہے، لباس پوشاک کیسا ہے، میرے اخلاق کیسے ہیں، میرے معاملات کیسے ہیں، دینداری کے اندر کون کون سے دین کے احکام میں نے اپنائے ہوئے ہیں، جھوٹ اور سچ، امانت اور خیانت، وعدہ نبھانا اور وعدہ خلافی، اور کھرے کو کھرا، کھوٹے کو کھوٹا، ہر چیز کو آیا میں صحیح طریقے سے نبھا رہا ہوں یا کہیں خرد برد ہو رہی ہے، کہیں حلال و حرام مکس ہو رہے ہیں، کہیں رشوت، سود، دھوکہ دہی اور فراد کا بازار بھی گرم ہے. جائزہ لے لیا جائے زندگی کا کہ کہاں کہاں میں حق تلفیاں کر رہا ہوں, رشتے ناطے توڑے بیٹھا ہوں, کس کس کی حق تلفی, کس کس کا میں نے حق دبایا ہوا ہے. جائزہ لے کر وقت سے ہی انسان صلح صفائی کر لے اپنے اللہ سے بھی اور اللہ کے بندوں سے بھی. معاملات کو صاف کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالی سے بھی معاملات صاف ہوں, صلح کر لے, اور اللہ کے بندوں سے بھی. رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں, قطع تعلق ہوں, معافی تلافی کر لے. حق دبائے ہوئے ہوں, حقوق کی معافی مانگ لے, نہیں تو حقوق کی ادائیگی کے در پہ ہو جائے. بڑے بڑے لوگ حق غصب کر جاتے ہیں, قرض لیے واپسی کا نام و نشان ان کے دل دماغ سے مٹ جاتا ہے کہ واپس بھی کرنا ہے. امانت رکھوائی خیانت کر بیٹھے, وراثت ہاتھ لگی ہڑپ کر بیٹھے, کوئی اور دیگر معاملات تھے. مال جب آیا ہضم کر کے ڈکار بھی نہ لی. دنیا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے, حقوق کی ادائیگی آج تو اپنے بس میں ہے, کل جب آنکھ بند ہو جائے گی اس وقت پھر نہ حقوق اللہ ادا کیے جا سکتے ہیں نہ حقوق العباد. صلح کا موقع ہے, آج تو رب راضی ہے, صبح شام اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے کہ آؤ بندو, گناہگار بندو. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, رات ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے گناہگار رات میں آئیں معافی پا جائیں, اور دن ہوتے ہی اللہ تعالیٰ پھر اپنے رحمت بھرے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں تاکہ رات کے گناہگار دن میں آ کر معافی مانگ لیں. رات دن توبہ کا دروازہ کھلا ہے, معافی مل رہی ہے, اور یہ موقع جو اللہ پاک نے دیے ہیں, جمعے کے بعد جمعہ, نماز کے بعد نماز, رمضان کے بعد رمضان, ہر ہر چیز کے اندر اللہ پاک نے بخشش کے سامان رکھے ہیں. نماز کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو بھی بندہ مومن نماز کے لیے اچھے انداز سے اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جب نماز پڑھتا ہے, اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو اس کے وضو سے جھاڑ دیتے ہیں. جڑ کر تو دیکھے اللہ کے گھر سے, اللہ کے سامنے حاضر ہو کر گڑ گڑا کر تو دیکھے, اپنے گناہوں پر نادم ہو کر معافی مانگ کر تو دیکھے, اپنی اوقات کو پہچانے کہ میں جب آیا تھا کچھ نہیں تھا, جاؤں گا تب بھی کچھ نہیں ہوگا. یہ گھمن, یہ تکبر, یہ دنیا کی مصروفیت, وقت نہیں ملتا, فرصت نہیں ملتی عبادت کے لیے. دیکھے ہیں ہم نے اتنے ہی کتنے لوگ کہ جب بے روزگار ہوتے ہیں سجدے پہ سجدے کر کے پیشانی لال کر لیتے ہیں, جب اچھا روزگار لگ گیا کبھی ملاقات ہوئی تو کہاں جاتا ہے کہ فرصت نہیں ملتی. جب اللہ میں نے رزق کے اسباب مہیا فرما دیے تو اب اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے فرصت نہیں. مسجد کے امام اور مؤذن یہ مسجد کے نمائندے ہیں, سب حاضریاں لگتی ہیں, چہرے سامنے رہتے ہیں, کون نمازی آ رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون پابندی سے آ رہا ہے, کون ناغے کر رہا ہے, کون کن حالات سے گزرتے ہوئے گڑ گڑا رہا ہے, اور کون کن حالات سے گزرتے ہوئے دور گیا. اللہ تعالیٰ کی ابھی حاضری لگتی ہے کہ کون بندہ ہے کہ جو مشکل حالات میں بھی ہمارے ساتھ تھا اور جب ہم نے فراوانیاں دے دی تب اور زیادہ ہمارے آگے جھک جھک کے شکر ادا کرتا ہے. نعمتیں ہیں, صحت کی نعمت ہے, مال و دولت کی نعمت ہے, فراوانیاں ہیں, عافیت ہے, سکون اور آرام ہے, آزادی کی نعمت ہے. یہ بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں. قدر کرنے والے ہر لمحہ ہر موڑ پہ وہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جس کے دو دن برابر گزرے, فرمایا کہ وہ نقصان میں ہے. ایسا انسان کہ جس کے زندگی کے دونوں دن یکساں ہو, دینی لحاظ سے آنے والے دن جانے والے دن سے ترقی پذیر نہ ہو, کل جتنا تھا آج بھی اتنا ہے, فرمایا کہ یہ خطرے میں ہے, خسارے میں ہے. دینی لحاظ سے ہر آنے والا دن جانے والے دن سے ترقی پر ہو, اعلیٰ سے عرفہ کی طرف وہ گامزن ہو. فرمایا کہ من استوى یومان فہو مقبول, جس کے زندگی کے دونوں دن یکساں ہیں, کہ آج کا دن گزشتہ کل کے دن ہی جیسا ہے, اس میں بہتری اور ترقی نہیں آئی, تو یہ خطرے میں ہے, خسارے میں ہے, دھوکے میں ہے. دینی لحاظ سے ہر آنے والا دن گئے ہوئے دن سے بہتر اور اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے, پاکیزہ اور مبارک ہونا چاہیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت کے اندر آدھی دنیا کے حکمران ہیں، امیر المؤمنین ہیں، گورنر، اس وقت کے اعلی درجے کے پائے کے اونچے درجے کے اکثریت صحابہ اکرام کی ہے، امت کا مکھن اور اعلی درجے کے جو چیدہ چنندہ کامیاب ترین افراد ہیں وہ گورنری کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں. ان کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان جاری فرماتے ہیں، ان اہم امرکم عندی الصلاہ، یاد رکھو تم سب کے تمام معاملات میں سب سے اہم ترین معاملہ میرے نزدیک وہ نماز ہے. فمن حفظها وحافظ عليها فقد حفظ دينه، جس نے نماز کی حفاظت کی، اس کا اہتمام رکھا، محافظت کی، دیکھ بھال رکھی، نماز کو اچھے طریقے سے انجام دینے کا اہتمام رکھا، فقد حفظ دينه، اس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا ہے. ومن ضيعها، اور یاد رکھو حکمرانوں کو اشارہ ہے، صحابہ کرام تھے اکثریت، فرمایا کہ جو نماز کو ضائع کر رہا ہے، فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، وہ نماز کے علاوہ دیگر معاملات کو اور بھی زیادہ برباد کر رہا ہوگا. میرے نزدیک تمہاری اہم ترین چیز وہ نماز ہے، کہ نماز میں غفلت نہ ہونے پائے، نماز کے اوپر ہی سارے دین کا دار و مدار ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز ہی تو دین کا ستون ہے، عمارت تعمیر ہو، ستون نہ ہو، ڈھہ جائے گی، منہدم ہو جائے گی، ملبے کا ڈھیر بن جائے گی. ستون ہوگا، بلند سے بلند تر عمارت کھڑی ہوتی چلی جائے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. جس شخص کی زندگی میں نماز موجود ہے تمام تر اہتمام کے ساتھ، کچا نمازی ہے وہ، کچا مومن ہے وہ، جو صرف مغرب کی نماز پڑھنے کا عادی ہو. مغرب کی نماز مسجدوں میں ماشاءاللہ مجمع بڑے ہوتے ہیں، اور فجر کی نماز میں مسجدوں میں مجمع سب سے تھوڑے ہوتے ہیں. یہ مکھن ہے، فجر کی نماز میں امت کا مکھن وہ نکل کر گھروں سے مسجدوں کا رخ کرتا ہے. اور اوسطاً عمومی سطح پر جمعہ اور عیدین، اس میں سارے امتی نکل کھڑے ہوتے ہیں. اور دن کے تناسب میں دیکھا جائے، مغرب کے اندر مسجدوں میں مجمع درمیانے درجے میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں، ظہر میں، عشاء میں، اس کے علاوہ عصر میں، پھر مجمع چھٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایمان ایسا کیسا کہ جس میں ایک نماز اپنی مرضی سے انسان نے کر لی، اللہ پاک نے تو پانچ نمازیں اہتمام کے ساتھ دی تھی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، دین اسلام میں کامل مکمل داخل ہو جاؤ. ہم اور آپ جو یہ باتیں سن رہے ہیں، ہم اگر پنج وقتہ نمازی بن جائیں، رب کعبہ کی قسم فجر میں بھی ہمارے اتنے ہی بڑا مجمع ہو، لیکن ہم یہاں سے سن کر یہاں سے نکالتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ افراد جو فجر کی نمازوں میں اٹھ کر اللہ کے گھر چلے آتے ہیں. دوسرے نمبر پر کم از کم وہ جو اٹھ کر گھروں ہی میں نماز پڑھ لیتے ہیں بلا جماعت. تیسرے نمبر پر محروم ہیں وہ افراد کے جو فجر سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، سارا دن نحوست اور بے برکتی کے ساتھ. آج تو موقع ملا ہوا ہے اللہ والا بننے کا، اللہ پاک نے موقع دیا ہے، نماز اہتمام کے ساتھ ہو. وضو کرتے ہی بندے کے گناہ جھڑنے شروع ہوتے ہیں، ہاتھ دھوئے، ہاتھ کے گناہ گر گئے، کنڈی کی، منہ کے گناہ دھل گئے، ناک میں پانی ڈالا، ناک کے گناہ، چہرہ دھویا، چہرے کے گناہ، یہ کے بعد دیگرے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو ختم کرنے تک ناخن کے نیچے تہ تک سے بھی گناہ جھڑ کے گر جاتے ہیں. اللہ پاک تو اتنا مہربان ہے کہ بندے کے اس وضو کے عمل پر ہی اس کو دھو کے صاف کر دیا، پاک کر دیا. پھر جب نماز کے لیے چلتا ہے، ہر قدم پر گناہ جھڑتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، جس طرح سوکھا درخت اس کو ہلایا جائے پتے جھڑتے ہیں، ایسے ہی اس کے گناہ جھڑتے ہیں. نماز پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، فرشتہ اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے آگے دس بستہ دعائیں مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جھولی بھرتے ہیں. یہ موقع اللہ پاک نے دیے ہیں. وضو کرنے کے بعد فرمایا کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ وضو کرتا ہے، دھیان کے ساتھ، اس کی نماز بھی دھیان والی ہوگی. وضو بے توجہی سے کیا، پتہ نہیں ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا، پتہ نہیں ایک دفعہ دھویا کہ تین دفعہ، وضو ہی میں اگر اتنی غفلت ہو، نماز اس سے زیادہ غفلت والی ہوگی. اہتمام کے ساتھ مسواک کے ذریعے وضو کو مکمل کر کے اہتمام کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کر لینے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لینے کے بعد جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، فرمایا کہ جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اس قدر بڑی بشارت اللہ پاک نے اس عبادت پر رکھی ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ دعا فرماتے تھے، ربا مجھے توبہ کرنے والا، پاکیزگی اختیار کرنے والا بنا دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں داخل و شامل فرما دے۔ وضو کے ساتھ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گھر کو میرے لیے کشادہ بنا دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ ایسی مبارک دعاؤں کے ساتھ جب انسان وضو کرے، گناہوں سے دھل دھلا کر صاف ستھرا ہو کر اہتمام کے ساتھ پھر جب نماز کے لیے حاضر ہو، سر بھی ڈھکا ہو، ٹخنے بھی کھلے ہوں، لباس پوشاک بھی سنت کے مطابق ہو، علماء اور صلحاء کے مطابق کمر بھی ڈھکی ہو، بعض دفعہ نوجوان چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹ پہن کے کسی بھی پینٹ پہن کر پہنچ گیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، بے پردگی ہو گئی، کم از کم نماز کے لیے آتے ہوئے انسان ٹی شرٹ اتار کر چلو پینٹ بدلنے کا وقت نہیں، قمیض پہن لے، ہاتھ تو پورے ڈھکے ہوئے ہوں، لباس تو پورا چھپا ہوا ہو، جسم چھپا ہوا ہو، بے پردگی نہ ہو، اونی پونی نماز پڑھ کے کچھ پتہ نہیں امام صاحب نے کون سی سورت پڑھی، کون سی تلاوت کی، خود اپنا پتہ نہیں چلتا، دو پڑھی کہ تین پڑھی، تحیات پڑھ لی کہ نہیں پڑھ لی، ایسی غفلت کے ساتھ نماز پڑھنا، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا سا دھیان اور توجہ ہو تو یہی نماز اس قدر قیمتی اور بھاری بن جاتی ہے کہ دھیان اگر ہو، توجہ ہو کہ احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری ہے، رب ذوالجلال نے موقع دیا ہے، اپنے گھر میں بلا لیا ہے، اہتمام کے ساتھ وضو ہو، لباس پوشاک اچھا ہو، خوشبو لگا کر اللہ کے گھر میں حاضر ہو اور پھر توجہ سے دو رکعت بھی پڑھ لی، فرمایا کہ گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، سارے گناہوں سے اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ پھر فرائض کے نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا جتنی دیر بیٹھا اس کو نماز پڑھنے کا مسلسل ثواب ملتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس عظیم و شان عبادت کی قدر منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اس پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ۔